الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بالهدى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وقال تعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، صدق الله العظيم. دروسری پڑھ لیجیے بدلا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، آج کی گفتگو ایک اہم معاشرتی مسئلے سے تعلق رکھتی ہے. ہمارے ہاں ایک طبقے میں یہ بات مشہور ہے کہ دو چاندوں کے درمیان نکاح درست نہیں. یہ بات بہت سے لوگ اپنے سوالوں میں بھی ذکر کرتے رہتے ہیں، اور اس پر اعتقاد رکھتے ہوئے دو چاندوں کے درمیان، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے درمیان نکاح کرنے، شادی کرنے کو پسندیدہ عمل نہیں سمجھتے. اگرچہ دوسری طرف عید الفطر کے بعد اور عید الاضحیٰ سے پہلے یا عید الاضحیٰ کے بعد محرم سے پہلے شادیوں کا زور بھی ہمارے معاشرے میں دکھائی دیتا ہے. اس حوالے سے میں یہ بات آپ سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ سیدہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میرا نکاح بھی شوال میں ہوا اور میری رخصتی بھی شوال میں ہوئی. نکاح بھی شوال میں اور رخصتی بھی شوال میں، اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ میرے نکاح جیسا بابرکت نکاح کون سا ہوگا. معلوم ہوا یہ جو دو چاندوں کے درمیان نکاح کے نامبارک ہونے کا تصور ہے، یہ سراسر نبوی تعلیمات کے خلاف ہے. اگر دو چاندوں سے مراد عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے درمیان کے دو چاند ہیں، تو یہ اس حدیث کی روشنی میں غلط ہوا. اور اگر مطلقاً دو چاند ہیں تو پھر تو 365 دنوں میں کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں بچتا جو دو چاندوں کے درمیان نہ ہے. عید الفطر سے عید الاضحیٰ کا چاند اور عید الاضحیٰ سے اگلی عید الفطر کا چاند، لہذا اس جاہلانہ سوچ اور رواج کو ختم کرنے کی ضرورت ہے اور اس کی حوصلہ شکنی کی ضرورت ہے. ہمارے دین میں کسی مہینے, کسی ہفتے اور کسی دن میں نکاح کرنا نامبارک نہیں ہے, خواہ وہ شوال, ذوالقعدہ, ذوالحجہ کے مہینے ہوں اور خواہ وہ محرم کے مہینے ہوں, سفر کے مہینے ہوں. نہ محرم میں ناجائز ہے نہ سفر میں ناجائز ہے. محرم کے پہلے دنوں میں بھی اور محرم کے بعد کے 20 دنوں میں بھی کسی موقع پر نکاح کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ نامبارک ہے یا ناپسندیدہ ہے, یہ سراسر دینی تعلیمات کے خلاف ہے. جو حادثہ کربلا میں ہوا وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت سے بہت سال بعد ہوا اور ہجرت سے یقینی بات ہے بہت سال بعد ہوا, جبکہ دینی تعلیمات اور ہدایات اس سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور خلفائے راشدین کے مبارک دوروں اور خلافت راشدہ کے پاکیزہ دور کے ذریعے سے ایک طرح سے مکمل ہو چکی. نکاح کے حوالے سے چند باتیں جو ہم نے نکاح اور شادی میں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے خلاف شامل کر لی ہیں, ان چند باتوں کی نشاندہی آج کے خطبے میں انشاءاللہ العزیز مقصود ہے. مجھے یقین ہے کہ آپ حضرات اسے توجہ سے سنیں گے اور ہم یہ کوشش کریں گے کہ جہاں تک ہمارا بس چلتا ہے ہم ان رسوم کو ختم کریں, ان کی حوصلہ شکنی کریں اور خود بھی رکیں اور اوروں کو بھی روکنے کی کوشش کریں, اور جو قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں اس پر خود بھی عمل کریں اور اوروں کو بھی اس کی ترغیب دیں. میرے بزرگوں اور دوستو, نکاح کو اسلامی نظام معاشرت میں بڑی اہمیت حاصل ہے. اہمیت کا اندازہ اس سے کیجئے کہ بعض ارکان اسلام کے بارے میں اتنی تفصیل قرآن کریم میں نہیں ہے جتنی کہ نکاح اور اس کے نتیجے میں وجود میں آنے والی زندگی کے بارے میں. بعض ارکان اسلام کے بارے میں اتنی تفصیل آپ کو نہیں ملے گی جتنی کہ نکاح اور اس کے نتیجے میں وجود میں آنے والی زندگی کے بارے میں قرآن و سنت میں ہدایات ہیں. نکاح صالح تمدن کی روح ہے اور یہ وہ طرز معاشرت ہے جس کا قیام اور نفاذ منشأ الہی اور رضائے الہی کے حصول کا ذریعہ ہے. نکاح کا مقصد باہمی مل کر پرسکون زندگی گزارنا, عفت و عزت اور عصمت کی حفاظت, نگاہوں کا جھکاؤ اور انسانی نسل کی بقا اور افزائش, اور انسان کے اندر بہیمی قوتوں کا جائز علاج. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے نکاح کو اپنے انعامات میں سے شمار کیا ہے. سورہ نحل میں ہے, واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنینا وحفظۃ ورزقکم من الطیبات. اللہ تعالی کے عظیم احسانات میں سے اور اس کے بے پناہ انعامات میں سے ایک انعام یہ ہے کہ اس نے تمہاری نسل اور تمہاری جنس میں سے تمہارے جوڑے بنائے ہیں, مردوں کے لیے عورتیں اور عورتوں کے لیے مرد. وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً, اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیویوں سے تمہیں بیٹے دیے ہیں اور پھر اسی نسل کو آگے بڑھاتے ہوئے تمہیں پوتے دیے. گویا اولاد اور اولاد کے آگے اولاد, اولاد در اولاد, اس کو خود اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات میں سے ایک بڑا انعام قرار دیا ہے. اسی طرح نکاح کو اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کے طور پر ذکر فرمایا, جہاں بارش کا ذکر کیا, جہاں انسان کی تخلیق کا ذکر کیا, جہاں اللہ تعالیٰ نے رزق کا ذکر کیا, جہاں اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کی نیند اور معاش کا ذکر کیا بطور انعام کے اور قدرت کی نشانیوں کے, وہاں یہ فرمایا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. ہماری قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ہم نے تمہارے جوڑے بنائے ہیں, تمہاری جنس میں سے تمہارے جوڑے بنائے ہیں. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, تاکہ تم دونوں ایک دوسرے سے آرام اور سکون پاؤ. تم دونوں مل کر آرام اور سکون کی زندگی گزارو. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, اور ہم نے اس رشتے کے ذریعے سے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی پیدا کر دی. گویا اس سے یہ بات سمجھ آئی کہ جس شادی میں, جس گھرانے میں باہمی پرسکون زندگی نہیں گزر رہی ہے اور باہمی محبت اور ہمدردی اور خیرخواہی نہیں ہے, وہ جوڑا قرآن کے مقصد نکاح سے ہٹا ہوا جوڑا ہے. قرآن نے جو نکاح کے مقاصد بیان کیے ہیں ان سے ہٹا ہوا جوڑا ہے. نکاح کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی سنت قرار دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ, اے حبیب ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے. وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً, اور ہم نے ان کی بیویاں بھی بنائی اور ان کی اولاد بھی بنائی. چنانچہ جماعت انبیاء علیہ السلام میں سے دو ہستیاں ایسی ہیں, ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام جن کے بارے میں یہ ہے کہ انہوں نے شادی نہیں کی, اور دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا کہ جب وہ تشریف لائیں گے تو وہ اور کاموں کے ساتھ شادی بھی کریں گے. انبیاء علیہ السلام کو وہ تسلیمات کی سنت ہے. دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر فرمایا النکاح من سنتی, نکاح میرا طریقہ ہے. یہاں سنت کا لفظ طریقے کے معنی میں آ رہا ہے. میں بھی عرض کرتا ہوں یہ بات میں نے کیوں کہی. فمن لم يعمل بسنتی فليس مني, جو شخص میرے اس طریقے پر عمل نہیں کرتا اور استطاعت اور قدرت اور ضرورت کے باوجود اس جائز راستے کو اختیار نہیں کرتا اور جائز راستے کے اختیار پر قدرت کے باوجود ناجائز راہوں کی تلاش میں رہتا ہے, فلیس منی, اس کا میری جماعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین, جب انسان نکاح کر لیتا ہے اور شادی کر لیتا ہے تو وہ نصف دین کو مکمل کرتا ہے. غور کیجئے ذرا, یہاں دین کا لفظ آیا ہے اور دین
طرز حیات اور طرز زندگی کو کہتے ہیں. گویا آئینی زندگی معاشرت اسلامی کا نصف ہے. ہم نے آئینی زندگی کو بالکل ایک طرف کیا ہوا ہے. آئینی زندگی یعنی بالغ ہونے کے بعد مرد اور عورت کا نئی زندگی کا آغاز کرنا اور اس زندگی میں مسلسل آگے بڑھتے چلے جانا, پھر اولاد کا ہونا اور پھر اولاد کی ذمہ داریاں, اور پھر اسی تعلق کو قائم رکھتے ہوئے دونوں کا دنیا سے رخصت ہونا, یہ جو سارا عمل ہے یہ نصف دین ہے. نصف دین ہے, دین کی آدھی ہدایات گویا اس کے بارے میں. فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي, حضور نے فرمایا کہ جو باقی نصف بچتا ہے اس کے بارے میں بھی انسان کو اللہ تعالی کی ناراضی سے بچتے ہوئے زندگی گزارنا ہے. حضرت عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت عبداللہ بن عباس نے مجھ سے پوچھا کہ بھئی تم نے شادی کی ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ میں نے تو شادی نہیں کی. تو عبداللہ بن عباس نے فرمایا تو زوج, شادی کرو. فَإِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ كَانَ أَكْثَرُهُمْ نِسَاءً يَعْنِي النَّبِيَّ, اس لیے کہ اس امت میں سب سے بہترین ہستی, بلکہ کائنات میں انسانوں میں سب سے بہترین ہستی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سب سے زیادہ بیویاں تھیں. اللہ تعالیٰ کی خصوصی اجازت کے نتیجے میں آپ نے زائد شادیاں کی. اس کی اجازت سورہ احزاب میں قرآن کریم میں مذکور ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر الشباب, اے میری امت کے جوانوں, من استطاع منکم الباءۃ, جو بیوی کی ضروریات کو وہ ضروریات اس کی مالی ہوں یا جسمانی ہوں ان کے پورا کرنے کی قدرت و طاقت رکھتا ہے, فَلْيَتَزَوَّجْ, وہ شادی کرے, امر کا سیدھا ہے. فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ, اس لیے کہ یہ شادی اس کی نگاہوں میں پستی اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ بنے گا. تو میرے بزرگوں اور دوستو, آپ ذرا اس پر توجہ دیجئے, نکاح دنیا میں وجود میں آنے والا انسانوں کے درمیان پہلا پاکیزہ رشتہ ہے. باقی جتنے رشتے ہیں وہ سب اس کے بعد وجود میں آئے ہیں. انسان باپ بعد میں بنا, بیٹا بعد میں بنا, ماموں چچا بعد میں بنا, خالو پھوپھا بعد میں بنا. سب سے پہلا رشتہ جس کو قرآن کریم میں ایک سے زائد مقامات پر اللہ نے ذکر کیا ہے وہ نکاح کا رشتہ ہے. اور اس کو تقدس اور پاکیزگی اتنی حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا, اب ذرا غور کیجیے اس بات پر, نکاح کے مقاصد کا خود اللہ نے تعین کیا ہے قرآن کریم میں. فرمایا اذا آتیتموہن اجورہن, نکاح اور مہر کی ادائیگی کے بعد تمہارے ہاں اس نکاح کا مقصد یہ ہے کہ محسنین, تم بیوی بنا کر رکھنے والے ہو. احسان قلعے کو کہتے ہیں. نکاح کے قلعے میں اپنی عزت اور ناموس کو تم دونوں محفوظ کر رہے ہو. غیر مصافحین, صرف بدکاری کرنے والے اور شہوت رانی تمہارا مقصد نہ ہو. ولا متخذی اقدام, اور نکاح کے جائز راستے کے مہیا ہونے کے بعد اب چھپی دوستیاں قائم کرنے والے تم ہرگز نہیں ہو. اب اس کے بعد تمہارے لیے چھپی دوستیاں قائم کرنے کی کوئی گنجائش نہیں, کیونکہ ایک جو تمہاری سیکچوئل نیڈ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس حکم کے ذریعے سے اس کی تکمیل کا جائز راستہ تمہارے لیے رکھ دیا ہے. یہی الفاظ جو مردوں سے کہے گئے ہیں وہی بالکل عورتوں سے کہے گئے ہیں. وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْسَنَاتٍ, وہ عورتیں منکوہ بنائی جائیں, غیر مصافحات, محض بدکاری ان کے ساتھ مقصود نہ ہو, نکائے متا, متے کی تمام صورتوں کے حرام ہونے کی بڑی دلیل یہ سورہ نساء کی یہ آیت کریمہ ہے. وَلَا مُتَّخِذَاتِ اَخْدَان, اور وہ سورہ مائدہ اور سورہ نساء کی یہ آیات, نہ وہ خفیہ آشنائی کرنے والی ہوں, نہ مرد کو خفیہ یعنی شادی سے ہٹ کر کسی عورت سے تعلق قائم کرنے کی اجازت, نہ عورت کو اجازت. اس کے لیے ایک ہی صورت ہے اور وہ نکاح کی صورت. نکاح ایک ساتھ ذرا غور کیجئے, نکاح ایک تعویضی حکم ہے, عارضی نہیں, نہ ٹوٹنے والا رشتہ. حتیٰ کہ اگر میاں بیوی نکاح کے ہوتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو یہ رشتہ قیامت میں بھی قائم, جنت میں بھی قائم, یہ رشتہ جنت میں بھی قائم ہوگا. جب میں یہ بات کہتا ہوں تو بعض لوگ کہتے ہیں او اچھا یہ بڑا کم کرا دے, تو اس کے بارے میں بھی سن لیجیے, اس کے بارے میں قرآن نے بتایا ہے. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ, ہم ان کے سینوں سے دنیا میں موجود جتنی نفرتیں اور حسد اور بغض اور کینے اور ساری ناپسندیدگی کے مزاج ہیں وہ سب نکال دیں گے, اور انتہائی پاکیزہ اور محبت ان کے دلوں میں بھر دیں گے, اور ان کی یہ اہلیہ باقی ان کے ساتھ تعلق رکھنے والوں کے لیے ملکہ کی حیثیت رکھتی. یہ ساری باتیں بتائیں گے. اب ذرا توجہ کیجیے, یہ عارضی تعلق نہیں ہے, لہذا وہ تمام صورتیں جو اس تعلق کو فوری منقطع کرنے کا سبب ہوں ان سے بچنا ضروری ہے. مثلا ناکارہ ہونے کے باوجود نکاح کرنا یہ ناجائز ہے, محض خاندانی یا رواجی رسم سمجھ کر اپنی خدمت کی خاطر جوان عورتوں سے نکاح کر لینا, جبکہ یہ یقین ہے کہ فریق ثانی کی جو جائز فطری ضرورتیں ہیں ان کے لیے یہ نااہل ہے, ایسا نکاح ناجائز. ناکارہ ہونے کے باوجود اپنی بیماری کو چھپانا یہ خیانت ہے. بعض لوگ باوجود معلوم ہونے کے ایسے شخص سے بچی کی شادی مال و زر کے کی حرص میں کر دیتے ہیں, یا تو وہ پہلے مال لے لیتے ہیں یا ان قریب ملنے کی امید پر وہ ایسا کرتے ہیں, یہ اس بچی کے ساتھ ظلم ہے. اور ہمارا دین اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. عمر کی تناسب کا خیال نہ کرنا, مثلا 60 سال کے مرد کے ساتھ 18 یا 20 سال کی بچی کی شادی کر دینا, یہ شادیاں بہت سی خرابیوں کا باعث بنتی ہیں. اسی طرح خدمت کی غرض سے نکاح کرنا, ایسی عورت سے نکاح کیا جائے جو عمر میں مناسبت رکھتی ہو, فریقین کی آپس میں عمر میں مناسبت ہو اور خود مختار ہو. اسی طرح مرد کو دھوکہ دے کر کسی دائمی مریضہ عورت سے نکاح کرا دینا یہ بھی ناجائز, کیونکہ یہ شادی بھی بالآخر ناچاہی اور علیحدگی پر منتج ہوتی ہے. نکاح کے معاملے میں زوجین یعنی میاں بیوی اور اولیاء زوجین یعنی میاں بیوی کے جو ورثہ ہیں اور ولی ہیں ان کو نہایت دیانت اور صفائی سے کام لینا چاہیے، کیونکہ یہ دو نئے آدمیوں کا معاملہ ہے جس کی بنیاد دیانت اور صاف گوئی پر رکھی جائے، اور صرف دو فرد اکٹھے نہیں ہو رہے بلکہ دو گھرانے آپس میں مل رہے ہیں، ایسے دو گھرانے کہ جو کل تک فریق تھے تو اب ہمیشہ کے لیے رفیق ہوں گے، ان کے درمیان پہلے دن سے ہی دیانت اور سچائی پیش نظر رہنی چاہیے، ورنہ یہ ہے کہ یہ گھرانے آگے چل کر آپس میں اپنی رفاقت کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، اور معاشرے میں جو نکاح کے بنیادی مقاصد ہیں وہ یقیناً ڈسٹرب ہوں گے۔ بلا وجہ ایک سے زیادہ شادیاں کر کے خواتین کو لٹکا دینا، اس سے بھی قرآن حکیم نے سختی سے روکا ہے۔ جس پریشانی سے دین میں خلل آنے کا غالب گمان ہو اس کے اسباب سے بچنا واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان خفتم ان لا تعدلوا فواحدۃ، اگر تمہیں ڈر ہے کہ تم عدل نہیں کر پاؤ گے تو ایک ہی کافی ہے۔ والد اولاد کو توجہ دیجیے، اور جس کو کوئی سوال ہو وہ بعد میں مجھے بتائے تاکہ ہم آئندہ اس کو بیان کریں۔ بالغ اولاد کو جہیز کے انتظار میں مناسب رشتہ، آئیڈیل رشتہ نہ ملنے کے انتظار میں ان کی شادیاں نہ کرنا، یہ بھی یقیناً ناجائز ہے۔ آئیڈیل کی تلاش میں بچیوں کی عمر 30 سال تک چلی جاتی ہے۔ میں آپ سے عرض کروں بچیوں کی اور بچوں کی بہترین عمر 20 اور 25 سال کے درمیان کی عمر ہے، یہ آئیڈیل عمر ہے۔ اور یہ جو میرج بیورو والوں نے پچھلے دنوں کو جو رپورٹ شائع کی اس میں انہوں نے بتایا کہ ہمارے ہاں 95% وہ لوگ جو رشتے کے لیے آتے ہیں وہ بچیوں کی عمر 20 اور 23 کے درمیان کا مطالبہ کرتے ہیں، یہ موضوع عمر ہے، اس میں یہ گھل مل جانے کی عمر ہے، 30 سال کے بعد کی عمر باہمی حساب کتاب کی عمر ہوتی ہے، دونوں حساب کر رہے ہوتے ہیں، کیلکولیشن کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا اس میں مفاد کیا ہے، یہ گھل مل جانے کی عمر ہے۔ لہذا اس حدیث کو پیش نظر رکھیے، حضور نے فرمایا اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب تمہارے پاس یا تمہارے سامنے ایسا شخص آ جائے کہ جس کے اخلاق اور دینداری تمہیں پسند ہو تو پھر تم نکاح کر دو بچیوں کا اور لڑکوں کا اور لڑکیوں کا نکاح کر دو۔ الا تفعلوا، ہو اگر تم ایسا نہیں کرو گے تکن فتنۃ فی الارض و فساد عریض، تو پھر زمین میں فساد پھیلے گا اور زمین میں فتنے وجود میں آئیں گے، پھر فتنے وجود میں آئیں گے، پھر مسائل پیدا ہوں گے، پھر بہت سے گھر ٹوٹیں گے، بہت سی بچیوں کے گھر اجڑیں گے، اور بہت سی اولادیں باپ کی شفقتوں اور ماں کی شفقتوں سے محروم ہوں گی۔ میرے بزرگوں اور دوست، ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ اگر کسی عورت سے یا لڑکے سے لغزش ہو رہی ہے اور اس کی عمر جو ہے وہ ڈھلتی چلی جا رہی ہے تو اس کے گناہ میں اس کا بوجھ باپ پر بھی ہوگا اور اس کے ذی اختیار پر بھی بوجھ ہوگا ولی پر، اور اس کے کھاتے میں بھی یہ گناہ لکھا جائے، اور ایسی صورتحال اگر پیش آتی ہے تو حضور نے فرمایا متعلقہ مرد کے ساتھ، یعنی اس مرد کے ساتھ جہاں یہ حادثہ ہوا ہے ان کی باہمی شادی کرو فوراً، بلکہ یہ فرمایا کہ اگر کہیں ایسی صورتحال پیش آتی ہے تمہیں دکھائی دیتی ہے کہ کہیں پسندیدگی کا اظہار ہو رہا ہے تو فرمایا فوراً ان کے درمیان شادی کرو ورنہ فساد پھیلے گا۔ یہ ساری تعلیمات ہمارے دین نے ہمیں سمجھائی ہے۔ فرمایا دلہا میں 3 چیزیں دیکھی جائیں، ایک قوت اقتصاب، کمانے کی قوت، دوسرے کفاعت برابری سوشل اسٹیٹس کے حوالے سے، تاکہ بیٹی کے لیے، بیٹی کے باپ کے لیے اور بیٹی کے گھرانے کے لیے یہ شادی عیب نہ بن جائے اور لوگوں کے لیے باعث سے آر نہ بن جائے، اور تیسرے دینداری بیوہ. اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستو، بیوہ کا نکاح ہمارے ہاں، بیوہ کا نکاح اعتقاداً معیوب سمجھنا یہ بدترین گناہ ہے اور حکم ربانی کے خلاف ہے. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، انکحوا الایاما منکم، جو تم میں سے بے نکاح ہیں وہ وڈو ہونے کی صورت میں ہے، وہ ڈائیورسی ہونے کی صورت میں ہے، یا وڈوور ہے یا ڈائیورسی ہے، ان کے نکاح کراؤ. یہ پورے مسلم معاشرے کی ذمہ داری ہے. یکونوا فقراء، اگر وہ غریب ہیں، مالی طور پر غیر مستحکم ہیں، یغنہم اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا. سیدنا عمر فرمایا کرتے تھے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جو امر اللہ نے، جو حکم اللہ نے تمہیں دیا ہے اس کو تم پورا کرو، اللہ اپنا وعدہ ضرور پورا کرے گا. اللہ اپنا وعدہ ضرور پورا کرے گا. شوہر کے بعض بعض بچیاں، جوان بچیاں، منگنی کے بعد منگیتر کا اگر انتقال ہو گیا یا جوان شوہر کا انتقال ہو گیا، تو نکاح ثانی کو غلط اور پہلے شوہر یا منگیتر سے بے وفائی قرار دیتی ہیں. یہ سراسر قرآن و سنت کے خلاف ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. حتی الامکان بیوہ کا نکاح کرا دینا ہی مناسب ہے. البتہ اگر کوئی بچوں والی یا بڑی عمر والی صاحب استطاعت عورت نکاح نہیں کرنا چاہتی اور بچوں کی تربیت میں اپنا وقت صرف کرنا چاہتی ہے، تو اس کو مجبور نہ کیا جائے، بلکہ اگر بچوں کے ضائع ہونے سے بچانے کی خاطر قربانی دیتی ہے، تو اللہ تعالی کے حبیب نے اس عورت کے اس عمل کو بھی باعث اجر قرار دیا ہے. اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستو، زوجین کی مرضی کے خلاف نکاح میں بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. اس جو ورثاء ہے، یعنی باپ ہے، ولی ہے، بھائی ہے، باپ ہے، وہ اپنے تجربہ اور شفقت اور نتائج پر نظر رکھنے کے ساتھ ساتھ بچوں کی رائے بھی معلوم کر لیں تو یقیناً اس کا بہتر فائدہ ہوگا. رنڈوا مرد بیوی کو طلاق دے دینے یا اس کے انتقال کے بعد بعض لوگ باوجود وسعت اور ضرورت کے نکاح نہیں کرتے، یا ان کی اولاد ان کو نکاح نہیں کرنے دیتی، خود وہ بیویوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور خود شوہروں کے ساتھ زندگی گزار رہی ہوتی ہیں، لیکن باپ کو کہتے ہیں ابا جی تجھے یہ کام نہیں کرنا، ساری جائیداد ساری ونڈی جائے گی. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اگر وسعت کے ساتھ تقاضا بھی ہو، سن لیجئے، اور نکاح نہ کرنے سے گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو، تو اس نکاح کرنے کو علماء نے فرض قرار دیا. اگر ضرورت کا درجہ نہیں لیکن حق سے زوجیت ادا کرنے کی قدرت ہو، تو نکاح سنت ہے. جیسے میں نے کہا تھا نا کہ نکاح سنت ہے، اس سے مراد یہ کہ نکاح میرا طریقہ ہے، کیونکہ بعض صورتوں میں نکاح واجب کی حیثیت رکھتا ہے. اور اگر اندیشہ ہو کہ زوجہ کے حقوق ذاتیہ اور مالیہ ادا نہیں کر سکے گا، تو پھر نکاح ممنوع ہے، منع ہے. اگر ضرورت ہو، وسعت نہ ہو، تو پھر اللہ سے مانگے. حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے، حضور فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تین آدمیوں کے ساتھ مدد کرنا اپنی طرف سے لازم قرار دے دیا ہے. ان میں سے الناکح الذی یرید العفاف، ایک وہ نکاح کرنے والا ہے جو پاک دامنی چاہتا ہے اور اس وجہ سے نکاح کر رہا ہے. اگرچہ عاقلہ بالغہ اپنا نکاح خود کر لے تو نکاح منعقد ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال نہ یہ شرعاً پسندیدہ ہے اور نہ عقلاً پسندیدہ ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا لا تنکحن النساء الا من الاکفاء، عورتوں کے نکاح ان کے کف میں کرو، بے جوڑ نکاح نہ کرو وہ نتیجہ خیز نہیں ہوتے. ولا یزوجہن الا الاولیاء، اور ولی کی موجودگی نکاح میں ہو. ولا مہر اقل من عشرۃ دراہم، اور 10 درہم سے کم مہر مقرر نہ کرو. یہاں نہیں ہے، نفی نہیں ہے، نہیں ہے، کیونکہ ارشاد نبوی ہے الائم حق بنفسها من ولیها، بالغ عورت اپنے نکاح کے معاملے میں اپنے ولی سے زیادہ حقدار ہے. لیکن آج کل جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے، ولی کو نکاح میں شامل کرنا یہ ایک لازمی اور بنیادی ضرورت ہے. اسی طرح خفیہ نکاح، یہ خلاف سنت ہے. حضور نے فرمایا اعلنوا هذا النکاح، نکاح کا اظہار کرو تاکہ دلہا دلہن کے جائز تعلق کا علم پوری برادری اور پورے خاندان کو ہو جائے. خط و کتابت کے ذریعے سے ایجاب و قبول کرنا یہ بھی درست نہیں ہے، اس لیے کہ گواہوں کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ نکاح کا ایجاب و قبول کے الفاظ ایک ہی مجلس میں سن لیں. خفیہ نکاح دراصل عورت پر ظلم کا باعث بن جاتا ہے، وہ بہت سے بنیادی حقوق سے محروم رہتی. البتہ کہیں اگر شرعی عذر ہو، مثلا کو بیوہ عورت نکاح کرنا چاہتی ہے اور جاہل ورثہ رکاوٹ ڈالتے ہیں، تو وہ کچھ عرصے کے لیے اسے خفیہ رکھے اور بعد میں آہستہ آہستہ ظاہر کر دے تو بھی اس کی گنجائش. ٹیلی فونک نکاح، یہ ڈائریکٹ ٹیلی فون پر یا اسکائپ پر آج کل جو صورتحال اختیار کی جا رہی ہے، اس کا بہترین حل یہ ہے کہ وہاں جو باہر آدمی بیٹھا ہے یا لڑکی بیٹھی ہے، وہ اپنا ولی کسی کو مقرر کرے، اپنا وکیل نکاح مقرر کرے، اور وہ وکیل نکاح مجلس میں بیٹھ کر شامل ہو کر ایجاب و قبول ایک ہی مجلس میں ہو. کیونکہ ایک مجلس میں ایجاب و قبول گواہوں کے سامنے ہونا یہ ضروری ہے، اور یہ اگر ایسا کریں گے تو عین سنت کے مطابق ہوگا. حضرت ام حبیبہ کا نکاح اس طرح سے ہوا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وکیل بنا کر بھیجا اور وہ وہاں گئے حبشہ میں، اور حبشہ میں نجاشی بادشاہ نے جو ان کی طرف سے یعنی خاتون کی طرف سے وکیل، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وکیل جو ادھر سے گئے ہیں، وہ ایک جگہ اکٹھے ہوئے اور وہاں نکاح ہوا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مہر بھی نجاشی بادشاہ نے اپنے پاس سے ادا کیا، جو 400 دینار یا 4000 درہم تھا، اور 4000 درہم 12 کلو چاندی کے برابر بنتا ہے. یہ میں ابھی عرض کرتا ہوں. لہذا ٹیلی فونک نکاح کی بجائے یہ راستہ اختیار کیا جائے. حرمت کے رشتوں کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے، نسبی حرمت، رضائی حرمت، حرمت مصاہرت. 2 سال تک اگر کسی خاتون نے بچے کو، 2 سال کی عمر سے نیچے کے بچے کو یا 2 سال کی عمر تک کے بچے کو دودھ پلایا ہے، تو اب اس کے ساتھ حرمت رضائی ثابت ہو گئی ہے. اس خاتون کی کسی اولاد کے ساتھ، کسی بیٹی کے ساتھ اس لڑکے کا نکاح نہیں ہو سکتا، اور اگر بچی ہے تو اس بچی کا نکاح اس خاتون کے کسی بیٹے کے ساتھ اب نہیں ہو سکتا. حرمت مصاہرت رشتہ دامادی ہے. کسی اور عرض کر دوں، کسی عورت سے ناجائز تعلق، مکمل ناجائز تعلق قائم ہو جانے کے بعد اس کی بیٹی سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے. یہ حرمت مصاہرت ہے. ساتھ سے خدا نخواستہ اگر کسی نے ناجائز تعلق قائم کر لیا تو بیوی اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے. عمدن کیا یا سہون کیا، کیونکہ سنکھیا کھانے والا بھول کر کھائے، زہر کھانے والا بھول کر کھائے، تب بچ جاتا ہے، تب بھی مر جاتا ہے. بہو پر شرارت کی نیت سے ہاتھ ڈالنے والا حرمت مصاہرت ثابت ہو جاتی ہے اور بیٹے کے لیے خاتون ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے. یہ سزا نہیں ہے بلکہ اس فعل کے نتیجے کا اظہار ہے.
میرے بزرگوں اور دوستو, جو خرابیاں ہیں ان میں منگنی کی رسم ہے, صرف کسی خاتون کی طرف پیغام بھیجنا یہ یقیناً جائز ہے اس حد تک. لیکن ایک اور بات میں عرض کروں تجربے کی روشنی میں کہ یہ جو ہمارے ہاں منگنیاں ہو رہی ہیں اور ان میں لڑکے اور لڑکی کو اکٹھا بٹھا کے تصویریں بن رہی ہیں اور پھر ان دونوں کے لیے آپس میں بات چیت کا راستہ کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے, اور اس سے بڑی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں, اور یہ اگر لمبی ہو تو یقیناً یہ منگنی ٹوٹ جاتی ہے. نکاح ہو جائے تو پھر چونکہ ایک راستہ کھل جاتا ہے تعلق کا باہمی, اور آج کل شیطانی تہذیب کے یہ جو سامان آ گئے ہیں موبائل فون اور نیٹ, ان کے ذریعے سے گفتگو لمبی, اور جب بھی گفتگو لمبی ہو اس میں ضرور خرابی پیدا ہوتی ہے, اور اس خرابی کے نتیجے میں نکاح کے بعد اگر رخصتی دیر سے ہو تو وہ نکاح پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے. لہذا پہلی بات تو یہ کہ منگنیوں کو لمبا نہ کیا جائے, مختصر دورانیاں. دوسرے یہ کہ نکاح کے بعد رخصتی کو لمبا نہ کیا جائے, فوری رخصتی یا بہت کم ڈیوریشن رخصتی اور نکاح کے درمیان, تاکہ یہ رشتہ برقرار رہے. اسی طرح عیدیاں دینا جانبین سے شروع ہو جاتا ہے, اور عیدیوں پر پھر خوب کپڑے اور سوٹ اور مٹھائیاں اور جناب پھر تانے شروع ہو جاتے ہیں کہ لو جی عیدی لے کے آئے ہیں, ایک سیویاں کا نکل جائے ڈبا. اور واللہ میں یہاں لوگوں نے یہ بات بطور شکوہ کہی کہ لڑکی والے جیسے کہ وہ ایک جوسوں کے اتنے سے چند ڈبے لے آئے ہیں, ان کو اتنا بھی خیال نہیں آیا کہ یہ اپنے کڑموں کے ہاں جا رہے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ, کیا حرص کی انتہا ہے, جانبین میں حرص, اور خصوصاً بچے والوں کے ہاں حرص. لڑکے کی قیمت وصول کرنے کے یہ انداز, اور لڑکیوں والوں کو مجبور کر دینا پرائے مال پر اپنے رشتہ داروں کا جلوس لے جا کر برات کی صورت میں مسلط کر دینا, کیا اس کا جواب ہے, اس کا کیا جواب ہے؟ تم نے اگر اپنے رشتہ داروں کو راضی کرنا ہے اور کھانا کھلانا ہے اور ان کی میزبانی کرنی ہے تو کون روکتا ہے, ولیمے میں سب کو بلاؤ. لیکن دوسرے پر بوجھ ڈالتے ہوئے یہ ظلم ہے, یہ استحصال ہے سراسر. اسی طرح مائیوں کی رسم ہے, اس میں بہت سی خرابیاں ہیں, فرائض سے رکا جا رہا ہے, اور پھر شادی پر سب کے لیے جوڑے, سب کے لیے جوڑے. ساتھ پہلا جس سے پتر ویایا سی انہیں سس نو کنگن پائے سن, وہ سنانی سٹ رہے. یعنی عجیب حرص ہے, اور حرص کی ایک فہرست ہے, جہیز کے لیے مطالبے کرنا, زیورات کے مطالبے, عروسی جوڑے کی تیاری اور اس پر بے پناہ خرچ, اور بارات کا جلوس اور ولیمے کے لیے ایسی تقریبات جو اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کے خلاف ہیں, مرد و زن کا کھلا اختلاط, یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو شرعاً یقیناً ناجائز. اور ایک جو بری رسم ہے وہ مہر کے بارے میں قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف تصور ہے. مہر کے لیے قرآن اور سنت میں 9 الفاظ آئے ہیں, آپ ذرا غور کیجئے, اور اللہ تعالی نے قرآن کریم میں 4 مقامات پر امر کے سیے کے ذریعے سے حکم دیا ہے مہر کی ادائیگی کا. آتُ النساء صدقاتهن نحلا, عورتوں کو ان کا مہر خوشی خوشی ادا کرو. فمستمتعتم بہ منہن فآتوہن اجورہن فریضہ, مقررہ مہر ادا کرو,
فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً مقررہ مہر ادا کرو. لا جناح علیکم ان تنکحوهن اذا آتیتموهن اجورهن. یہ چاروں آیات ہیں جن میں اللہ نے مہر کی ادائیگی کا حکم دیا ہے. اور دو مقامات پر مہر دے کر واپس کرنے کو سے منع کیا, واپس لینے سے منع کیا. پہلے مہر دے کر پھر ان سے واپس لینا, اس مہر پر ولی کا بھی حق نہیں ہے, اس مہر پر خامن کا حق نہیں ہے, وہ بیوی کا حق ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ ادا نہیں کیا اور فوت ہو گیا تو یہ قرض ہے جو اس کی میراث میں سے پہلے ادا کیا جائے گا. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا, ان عرفتم استبدال زوج مکان زوج وآتیتم احداہن قنطارا, اگر تم نے بیوی کو مہر میں سونے کا ڈھیر بھی دے رکھا ہو, فلا تاخذوا منہ شیئا, اس میں سے ایک ذرہ برابر بھی تم واپس نہیں لے سکتے. سورہ بقرہ میں ہے, وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ مَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا, جو تم نے مہر دے دیا ہے اس میں سے ایک ذرہ برابر بھی تمہارے لیے واپس لینا حلال نہیں ہے. تو میرے بزرگوں اور دوستو, شادی کو ایک دینی فریضہ اور دینی ایک قدر اور دینی روایت رہنے دیجئے, اس کو ہندوؤں کی سنت نہ بنائیے. ہندو کلچر کا مظہر شادی کو نہ بنائیں. ہندو کلچر کی چھاپ شادی میں مسلسل شامل ہوتی جا رہی اور لگتی جا رہی. وہ منگنی ہے اس میں بھی ہندو کلچر چھا رہا ہے, وہ شادی کی تقریبات ہیں اس میں آپ دیکھ لیجئے. اور المیہ یہ ہے کہ اب ہمارے بچے ہندوؤں کی شادیاں دیکھ دیکھ کر ہم بچے سوال کرنے لگے ہیں کہ اب یہ دونوں دلہا دلہن پھیرے کب لگائیں گے اور چکر کب لگائیں گے. اس وجہ سے کہ ہم نے شادی کو دین سے بالکل آزاد کر دیا ہے. شادی ایک دینی حوالے سے تقریب ہے, اور حضور نے فرمایا کہ جو شخص نکاح کرتا ہے وہ اپنے آدھا دین مکمل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں اس کا احساس نصیب فرمائے.